درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 سے کیا جا رہا ہے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم, بہت سی سرگوشیاں ایسی ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ سرگوشی چپکے بات کرنے کو کہتے ہیں, آہستہ آہستہ. کانا پھوسی بھی اردو میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, کسی کے کان میں بات کرنا, خاموشی سے بات کرنا, کوئی سن نہ لے, اس کو سرگوشی کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بہت ساری سرگوشیاں ایسی ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں ہے. لیکن ہر سرگوشی ایسا نہیں ہے کہ ہر سرگوشی ہی بری ہو. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی بات کا خفیہ کرنا یا کان میں کرنا یہ گناہ ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کان میں کوئی اچھی بات کی جا رہی ہو. خود اللہ پاک نے بھی آگے فرمایا کوئی کاروباری بات, کوئی رشتے کی بات, تجارت کی بات, زراعت کی بات, صنعت کی بات, کوئی سیاست کی بات, کوئی ذاتی بات. تو ہر سرگوشی کو اللہ پاک نے برا نہیں فرمایا, مگر فرمایا کہ زیادہ تر سرگوشیاں جو ہیں وہ اچھائی پر مبنی نہیں ہوتی. اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اچھائی کی بات چھپانے کا اہتمام نہیں کرتے, اچھائی کی بات چھپ کر نہیں کی جاتی کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں کیا بات کر رہا ہوں. اس سچائی کی بات کر رہا ہے, بھلائی کی بات کر رہا ہے, نیکی کی بات کر رہا ہے, محبت کی بات کر رہا ہے, اخوت کی بات کر رہا ہے, ایمان کی بات کر رہا ہے, تو اس کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے. جو چھپ کر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. تو عام طور پر بھلائی اور اچھائی کی بات کھلے عام کی جاتی ہے, اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی جاتی, اور برائی کی بات کو عام طور پر چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج مغرب نے ہمیں یہ سبق دیا کہ برائی بھی ڈھنکے کی چوٹ کرو, کھلے عام کرو. وہ چھپ کر برائی کرنے کو معاذ اللہ منافقت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کھلم کھلا کرو, کھلے عام کرو, معاذ اللہ گناہ تک, زنا تک, بدکاری تک. تعلق کو چھپانے کی وہ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے. انہوں نے یہ تصور دیا, اور بہت سے ہمارے دانشور بھی اس سوچ کو عام کر رہے ہیں کہ برائی کے چھپانے کی ضرورت کیا ہے, کھلے عام کرو. تحفظ دیا جا رہا ہے, قانونی تحفظ. یہ رپورٹ تو میں نے اخبار میں پڑھی تھی کہ بہت سے شہروں میں برائی کے اڈے ہیں اور خود کراچی میں بعض تفریحی مقامات کو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اختلاط کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک سبق دیا جا رہا ہے, چھپانے کی ضرورت کیا ہے, برائی کو چھپ چھپ کر کرنے کی ضرورت کیا ہے, تو بری بات کو کھلے عام کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ویسے انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اچھائی کی بات کو چھپانے کا اہتمام نہیں کرتا اور چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اور برائی کی بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے, کوئی بلائی نہیں ہے جو چھپ چھپ کر کی جاتی ہیں اور جو برائی کے لیے ہوتی ہیں, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں, ایمان کے خلاف ہوتی ہیں, مومنوں کے خلاف ہوتی ہیں. ایسی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے. الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس. البتہ بھلائی یہ ہے کہ جو شخص صدقے کا حکم دیتا ہے یا نیکی کی بات کا حکم دیتا ہے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی ترغیب دیتا ہے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں زیادہ تر سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے, لیکن تین کاموں کا یہاں پر خاص طور پر ذکر فرمایا. فرمایا کہ ان کے لیے اگر سرگوشی کی جائے تو نہ صرف یہ کہ جائز ہوگی بلکہ باعث برکت ہوگی, اللہ کی رضا کا سبب ہوگی ایسی سرگوشی. کون سی سرگوشی؟ کسی کو صدقے کی ترغیب دینا, چپکے سے کہہ دیا بھئی میری نظر میں ایک صحیح مصرف ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا, اور تمہیں اللہ نے دیا ہے یہاں خرچ کر دو, بڑا اچھا موقع ہے, اللہ راضی ہو جائے گا. تو صدقے کی ترغیب دے رہا ہے, اس کو کان میں ترغیب دے رہا ہے, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. یہ تو تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہے بظاہر سفید پوش ہے لیکن حقیقت میں مستحق ہے, گھر میں فاقہ ہے, غریب ہے, اس کی مدد کر دو. اب کان میں کہتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے, اس کو بھی پتہ نہ چلے, عزت نفس کا لحاظ بھی کرتے. تو اللہ فرماتے یہ سرگوشی بہت اچھی ہے, یہ اللہ کو پسند ہے, یہ سرگوشی ہے, یہ بھی سرگوشی لیکن یہ اللہ کو پسند. او معروف, یا کسی کو نیکی کا حکم دیتے. معروف کس کو کہتے ہیں؟ ہر نیک کام کو معروف کہتے ہیں, اللہ نے عام کر دیا. جو بھی کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, نیکی کی ترغیب دیتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ سرگوشی بھی اللہ کو بڑی پسند ہے. کسی کے کان میں کہتے ہیں بھائی تیرے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے, اس کی اصلاح کر لو, یہ عیب پایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کر لو, تمہاری نماز میں یہ نقص ہے اس کو ٹھیک کر لو, یہ شریعت کے خلاف ہے, کان میں اس کو سمجھاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یوں اگر کہتا ہے تو کان میں اگر سرگوشی کرے تو یہ بھی صحیح ہے, اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. تیسری چیز کیا؟ او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے سرگوشی کرتا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے, میاں بیوی کے درمیان اختلاف چل رہا ہے, دو خاندانوں میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے, اور یہ ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے کبھی اس کے کان میں بات کرتا ہے, کبھی اس کے کان میں جا کر بات کرتا ہے, دونوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سرگوشی بھی مجھے بہت پسند ہے, کسی کے درمیان صلح کروانے کے لیے. بہت بڑا نیک عمل ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, کسی کے درمیان صلح کروا دینا, روٹھے ہوئوں کو منا دینا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا, اور نفرت والی جگہ پر محبت کی فضا پیدا کر دینا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور بدترین برائی ہے جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دینا, جو جائز طریقے سے جڑے ہوئے ہیں, میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دینا, بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دینا, کسی خاندان میں اختلافات کو ہوا دینا, بدترین گناہ ہے, بدترین گناہ. وہ اتنی بڑی نیکی ہے صلح کروانا. ایک حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی بہتر، صدقے سے بھی بہتر، روزوں سے بھی بہتر؟ مقصد یہ، نفلی روزے، نفلی نمازیں، نفلی صدقے، ان سے بہتر. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا. اور فرمایا کہ بدترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا، ضرور بتائیے. فرمایا کہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کر دینا. اور یہ فساد پیدا کر دینا، فرمایا کہ مونڈنے والی چیز ہے. کس چیز کو مونڈتی ہے؟ سر کے بالوں کو نہیں، فرمایا دین کو مونڈ دیتی ہے یہ چیز. فساد پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، لگائی بھجائی کرنا، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھ ہی نہیں سکتے محبت کو، اتفاق کو اور وحدت کو، دیکھ ہی نہیں سکتے، جل جاتے ہیں دیکھ کر. ان کے درمیان کیوں محبت ہے؟ کیوں اس خاندان میں امن کی فضا ہے، صلح کی فضا ہے؟ حسد بدترین گناہ. من شر حاسد اذا حسد، اللہ نے فرمایا کہ اس کے شر سے میری پناہ مانگو، حاسد کے شر سے. اتنی بڑی نیکی. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلام ابن آدم کلہ علی لا لہو. انسان کا جتنا بھی کلام ہے، اس کا اس پل وبال آتا ہے، اس کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا. کلام انسان کے لیے وبال جان بنتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کر بولا جائے، الا ذکر اللہ عز و جل، سوائے اس کے کہ کوئی اللہ کا ذکر کرے یا نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، جو یہاں پر فرمایا. او معروف، یہ تو کلام صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ کلام یہ انسان کے لیے وبال بن سکتا ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت نقل کی، صلح کی اہمیت بیان کر رہا ہوں. فرماتی ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے زو مانا بات کرتا ہے. وہ جھوٹا نہیں ہے جو صلح کروانے کے لیے زو مانا بات کرتا ہے. آپ جانتے ہیں زو مانا بات کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ کچھ ہوں، مانا کچھ اور مراد، ظاہری مطلب کچھ اور حقیقی مطلب کچھ اور. بظاہر تو لگے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اسے اس کی اجازت ہے، زو مانا لفظ بولنے کی اجازت ہے صلح کروانے کے لیے. مثلا دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے وہ تمہیں بہت یاد کر رہا ہے، اور اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں بہت یاد کرتا ہے. ارے اس کے دل میں تمہاری بڑی محبت ہے، تم جان نہیں سکے، پہچان نہیں سکے، حالانکہ وہ تو اس کو برا بلا کہہ رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو زو مانا الفاظ بول رہا ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا مقصد ان کے درمیان صلح کروانا ہے. اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی معاملے میں رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا کہ آپ نے خلاف واقعہ زو مانا لفظ بولنے کی اجازت دی ہو، سوائے اس کے کہ جنگ میں اجازت دی، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، اور شوہر اور بیوی کی جو آپس میں بات چیت ہے اس کے لیے زو مانا لفظ بولنے کی آپ نے اجازت دی. یعنی ایسا لفظ، ایسا جملہ جس کو حقیقت میں اگر اتر کر دیکھا جائے تو جھوٹ معلوم ہوگا، لیکن خاص مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اب جنگی تدبیر کے طور پر جنگ میں بعض اوقات ایسے الفاظ بولنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ایسا نہیں کہ وہاں ایک ایک بات کو کھول کر دشمن کے سامنے بیان کر دے. تو ایک خاص قسم کی زبان ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں سیاسی زبان، اس طرح کی زبان بولتا ہے، ایک جنگی زبان بولتا ہے، کہ بعد میں ہو سکتا ہے دشمن کہے کہ یہ تم نے غلط کہا، لیکن اس کا مطلب اس نے ایسا بیان کیا کہ وہ جھوٹا نہیں بنا. تو فرمایا کہ اس کی اجازت ہے، صلح کروانے کے لیے اجازت ہے.
www.darsquran.com.
مشہور آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا، میں نے بھی سنایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما رہے تھے حضور کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف، تو تلاش کرتے کرتے تعاقب کرتے کرتے ایک دشمن پہنچ گیا اور اس نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ رجل یہدینی السبیل، ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ راستہ بھول گئے ہیں اور یہ رہبر کا کام دے رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے ایمان کا راستہ دکھاتا ہے، مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، مجھے مغفرت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اس طرح کے زو مانا الفاظ بول دینا، تو فرمایا کہ جنگ میں بھی اجازت ہے، صلح کروانے کے لیے بھی اجازت ہے، اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا دل صاف کرنے کے لیے اس طرح کے جملے بولنے پڑیں تو تب بھی اجازت ہے۔ رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، شوہر بدگمان ہو گیا یا بیوی بدزن ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ ہے تو شوہر اور بیوی کو اجازت ہے کہ وہ زو مانا الفاظ بول کر دوسرے کے دل کو صاف کر دیں اور اس کے دل میں اپنی محبت کا تأثر گہرا کر دیں۔ تو فرمایا کہ ان تین مواقع پر اجازت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں، بڑی بہترین تجارت، بڑا فائدہ ہے اس میں، بڑا نفع ہے اس میں، ایک تجارت نہ بتاؤں، ایک کاروبار نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر، عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ دیکھو، تم جب لوگوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہوں تو تم ان کے تعلقات درست کرنے کی کوشش کرنا، اور جب وہ دور ہو رہے ہوں تو تم ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ایسی تجارت ہے جس کے نفع کی کوئی حد نہیں، بہت بڑی تجارت۔ تجارت صرف وہ نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ لاکھ کے دو لاکھ ہو جائیں اور کروڑ کے دو کروڑ ہو جائیں اور ایک دکان سے دوسری دکان بن جائے۔ تجارت نفع والی صرف وہ نہیں ہے، نفع والی تجارت وہ ہے حقیقت میں جس تجارت سے اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کا اکاؤنٹ بھر جائے جس سے۔ اور آخرت کا اکاؤنٹ بھرنے کے لیے صرف نفلی نمازیں روزے ہی کام نہیں آئیں گے، یہ چیزیں بھی کام آئیں گی۔ جہاں دیکھا کہ فساد ہے تو وہاں صلح کی کوشش کرنا، جہاں دلوں میں دوری ہو رہی ہے تو اس دوری کو قرب میں بدلنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑی تجارت۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا طرز عمل بالکل اس کے خلاف ہے، جہاں قرب ہو وہاں وہ بودھ کی کوشش کرتے ہیں، جہاں محبت ہو وہ نفرت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھروں میں، معاشرے میں، پورے ملک میں۔ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بدترین ہیں۔ تو فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، بہت سی سرگوشیاں ایسی ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، البتہ بھلائی یہ ہے کہ کوئی شخص صدقے کی ترغیب دے یا نیک کام کی ترغیب دے یا لوگوں کے درمیان صلح کے لیے کوشش کرے۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، جو شخص یہ کام کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا، حدیثیں تو آپ نے سن لی، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے، اجر عظیم۔ پہلے تو بیان کیا ان لوگوں کا جو اجر عظیم کے مستحق ہیں، اور اگلی آیت میں ذکر کیا ان لوگوں کا جو عذاب عظیم کے مستحق ہیں۔ اللہ ہمیں پہلوں میں سے بنائے اور دوسروں سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ کون ہے جو عذاب عظیم کے مستحق ہیں؟ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى، جو رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلے گا، نولہ ما تولیٰ، ہم اسے کرنے دیں گے جو کچھ وہ کر رہا ہے، ونسلیہ جہنم، اور بالآخر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کون ہیں لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم؟ فرمایا کہ ایک تو وہ مخالفت کرتے ہیں رسول کی، اور دوسرے مخالفت کرتے ہیں ایمان والوں کے راستے کی، رسول کی بھی مخالفت اور ایمان والوں کے راستے کی بھی مخالفت۔ یاد رکھیے کہ جیسے رسول کی مخالفت گناہ ہے، ایمان والوں کی جماعت کی مخالفت بھی گناہ ہے، اور اس آیت کریمہ سے اجماع کے حجت ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں شریعت کے مآخذ، شریعت کے دلائل چار ہیں، اللہ کی کتاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، امت کا اجماع اتفاق، اور چوتھی چیز قیاس۔ یہ چار دلائل ہیں شریعت کے، تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع بھی ایک مستقل شرعی دلیل اور حجت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت قرآن کریم کی کون سی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع بھی ایک شرعی دلیل اور حجت ہے؟ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے! امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کئی بار قرآن پڑھا، کئی بار قرآن پڑھا اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 6 بار یا اس سے بھی زیادہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم پڑھا، اور ایک آیت پر تدبر کرتے ہوئے کہ کون سی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع بھی ایک مستقل شرعی دلیل ہے، تو بار بار اسی آیت کی طرف ذہن گیا، اور بار بار قرآن پڑھنے کے بعد پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قرآن کریم کی آیت نمبر 115 سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع بھی ایک شرعی حجت اور دلیل ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں رسول کی مخالفت کرنا بھی گناہ، اور ایمان والوں کے راستے کی مخالفت کرنا بھی گناہ۔ جیسے کہ مسلمانوں نے اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر، خلافت پر، اب اس کے خلاف چلنا یہ گناہ، یہ غلط۔ تو کئی مسائل ایسے ہیں جو امت کے اجماع سے ثابت ہیں، امت کے اتفاق سے ثابت ہیں، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماع من شز فی النار، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، جو جماعت سے الگ ہوگا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو جماعت سے جڑ کر رہے، بعض لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں اپنی الگ رائے پیش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میری رائے تو یہ ہے، میری سوچ تو یہ ہے۔ ارے اللہ کا بندہ، پوری امت کی سوچ الگ، پوری امت کی سوچ الگ، اور تیری سوچ الگ۔ آج آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ 1400 سال تک کسی نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ میں سمجھا ہوں قرآن، میں سمجھا ہوں قرآن کیا ہے، 13 صدیاں گزر گئیں، صحابہ نہیں سمجھے، تابعین نہیں سمجھے، تبع تابعین نہیں سمجھے، امام ابو نیفہ، مالک، شافی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ قرآن نہیں سمجھے، اور 14ویں صدی کا ایک بگڑا ہوا پروفیسر وہ قرآن کو سمجھ گیا، وہ کہتے ہیں میں سمجھا ہوں قرآن۔ کوئی سمجھے ہی نہیں قرآن۔ کراچی کا ایک مفسر ہے، گزشتہ سال ہمارے ساتھیوں نے بتایا، اللہ نے ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائی، تو وہ بھی اس گروپ کے کہیں قریب ہی تھا، کراچی کا ایک بگڑا ہوا مفسر، تو منا میں جب حلق کرواتے ہیں، آپ جانتے ہیں منا میں سر منڈواتے ہیں، سر منڈوانا افضل ہے اور بال چھوٹے کرانا وہ بھی جائز ہے، تو اس اللہ کے بندے نے اپنا بھی سر منڈوایا، اپنی والدہ کا بھی سر منڈوایا، اور دو بیویاں ساتھ تھیں ان کا بھی سر منڈوایا۔ کہتا سر منڈوانا قرآن سے ثابت ہے، محلقین رؤوسہم و مقصرین، محلقین رؤوسکم و مقصرین، اللہ نے ذکر کیا، منڈوانے کی زیادہ فضیلت ہے۔
تو جیسے مردوں کے لیے فضیلت ہے عورتوں کے لیے بھی فضیلت ہے. خود بھی گنجا ہوا, ماں کو بھی گنجا کیا اور دونوں بیویوں کو بھی گنجا کیا. کئی ایسے مسائل مل گئے لیکن وہ سمجھا ہی نہیں قرآن کو. میں سمجھاؤں قرآن, میں نے غور و تدبر کیا ہے تو میں قرآن کی حقیقت تک پہنچاؤں. تو پوری امت کے خلاف چلنا, پوری امت کو گمراہ کہنا معاذ اللہ, اور اپنے آپ کو صحیح کہنا, ان کو گمراہ کہنا کہ دین کی خاطر جن کی کمر پر کوڑے برسائے گئے اور جن کو کال کوٹھڑیوں میں ڈالا گیا اور سخت ترین سزائیں دی گئیں اور پھر بھی وہ حق پر قائم رہے, ان کو کہنا وہ گمراہ تھے اور میں ہدایت پر ہوں. تو یہ رسول کی بھی مخالفت اور ایمان والوں کی بھی مخالفت ہے. تو اجماع کی مخالفت بھی بہت بڑا گناہ, اجماع بھی ایسے ہی حجت ہے جیسے قرآن حجت, سنت حجت اور قیاس حجت. تو اجماع بھی حجت ہے, ان میں درجے ہیں, پہلے قرآن ہے, پھر سنت ہے, پھر اجماع ہے اور آخر میں قیاس ہے. لیکن بہرحال حجتیں یہ چاروں ہی ہیں, یہ چار شرعی دلائل ہیں جن سے شریعت کو ثابت کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا ہم اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, یقینا اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا. شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے, یعنی دنیا میں تو معافی ہے لیکن اگر کوئی شرک کے ساتھ مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. ہر گناہگار کی مغفرت ہو سکتی ہے, اللہ کہتے ہیں ہر گناہگار کی مغفرت ہو سکتی ہے. یہ جو فرمایا نا کہ ہر گناہگار کی مغفرت ہو سکتی ہے, تو اس چیز کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما فی القرآن آیت احب الی من ہذہ الآیۃ, پورے قرآن میں مجھے سب سے زیادہ یہی آیت پسند ہے, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ہر گناہگار کی معافی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر, حضرت علی کہہ رہے ہیں, اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. حضرت علی کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر, جن کی مغفرت میں کوئی شک ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں اس آیت سے امید پیدا ہو رہی ہے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. حضرت علی کی مغفرت تو یقینی, لیکن ہمارے جیسے گناہگاروں کو امید پیدا ہوتی ہے اس آیت سے کہ انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی, کیونکہ اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ امکان ہے, امکان ہے, معاف کر سکتا ہوں ہر گناہگار کو, چور کو, ڈاکو کو, شرابی کو, زانی کو, بے نماز کو, ہر ایک کو معاف کر سکتا ہوں. تو امید کا چراغ تو روشن کر دیا نا دل کے اندر, مایوس نہیں کیا, مغفرت ہو سکتی ہے. لیکن فرمایا کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے. اگر شرک پر کسی کا انتقال ہو گیا تو شرک ناقابل معافی جرم ہے. توحید اسلام کی بنیاد ہے اور شرک اس کی ضد ہے. درس میں شرکت کرنے والے جانتے ہیں, بتا چکا ہوں, علماء کہتے ہیں توحید کی تین قسمیں ہیں بڑی بڑی, توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید صفات. رب بھی ایک ہے, معبود بھی ایک ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے, خالق ہونے میں, کائنات کا خالق ہونے میں, ساری مخلوق کا رازق ہونے میں وہ ایک ہے, وہ رب ایک ہے. ربوبیت میں کوئی شریک نہیں, خالق مالک رازق ہونے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور سن لیجئے, توحید کا یہ درجہ ایسا تھا کہ مشرک بھی اس کے قائل تھے, یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, بلا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. یہ مضمون کئی جگہ آیا قرآن میں, اے میرے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور رزق دینے والا کون ہے اور زندہ کرنے والا کون ہے, مارنے والا کون ہے, تو میرے حبیب یہ جواب دیں گے, ضرور جواب دیں گے, اللہ اللہ یہ کہیں گے, مشرک کہیں گے, اللہ یہ نہیں کہیں گے, یہ عزا نے, یہ منات نے اور دوسرے کسی بت نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, اور رزق وہ دیتا ہے اور زندگی اور موت کا نظام اس کے ہاتھ میں, اللہ کہتا ہے یہ نہیں کہیں گے. ابو جہل, ابو جہل یا دوسرے مشرک اللہ کے وجود کا بھی انکار نہیں کرتے تھے اور اللہ کے خالق رازق مالک ہونے کا بھی انکار نہیں کرتے تھے. یہ سن لی دیا, کوئی یہ سمجھتا ہو کہ وہ تو اس قسم کے مشرک ہوں گے کہ اللہ ہی کا انکار کرتے, یا یہ کہ وہ اپنے بتوں کو خالق مانتے تھے, ایسا نہیں ہے. توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے, اور توحید الوہیت کیا کہ عبادت کے لائق صرف وہی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, جھگڑا الا اللہ پر نہیں تھا, لا الہ پر تھا, اور اسی لیے اللہ نے لا الہ کو پہلے رکھا, الا اللہ پر کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. مشرک سارے مانتے تھے اللہ ہے, مشرک کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کو مانتا ہے لیکن شریک ٹھہراتا ہے, اللہ کے وجود کو مانتا ہے کسی بھی انداز میں. جیسے ہندو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہوں, اللہ کے وجود کو مانتے ہیں کسی بھی انداز میں, اس کا نام کچھ اور لیتے ہوں گے لیکن اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں جو سرے سے اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. تو الا اللہ پر جھگڑا نہیں تھا, جھگڑا جو تھا وہ لا الہ پر تھا, لا الہ, اور اسی لیے اللہ نے اس کو پہلے رکھا, لا الہ الا اللہ, پہلے نفی کرو پھر اس بات. اور تیسری قسم, تیسرا درجہ توحید کا, وہ توحید صفات ہے. اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے, اس جیسا سمیع کوئی نہیں, علیم کوئی نہیں, بصیر کوئی نہیں, خبیر کوئی نہیں, قادر کوئی نہیں, قدیر کوئی نہیں, اس جیسا کوئی نہیں. سنتے تو انسان بھی ہے, دیکھتے انسان بھی ہے, خبر انسان بھی رکھتے ہیں, لیکن اس جیسا کوئی نہیں. وہ سما میں بے مثال, وہ بصر میں بے مثال, وہ خبر میں بے مثال, وہ علم میں بے مثال, وہ قدرت میں بے مثال. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ توحید. اور شرک بھی سن لیں میرے بھائیوں اور بہنوں, موٹی موٹی قسمیں. ایک تو ذات میں شرک کرنا, ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. جیسے عیسائی اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک کر دیا اور روح القدس کو شریک کر دیا, کہا کہ تین ہیں, اللہ کے ساتھ شریک کر دیا, باپ بیٹا اور روح القدس, جن کو وہ کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ, گویا کہ خدائی ان تین ستونوں پر کھڑی ہے, باپ ہے, بیٹا ہے اور روح القدس. تو یہ شرک فی الذات. اور دوسرا شرک فی الصفات, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا, کہنا کہ عالم الغیب وہ بھی ہے اور عالم الغیب نبی بھی ہے اور عالم الغیب ولی بھی ہے, بیٹا وہ بھی دے سکتے ہیں, ہمارے پیر سا بھی دے سکتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے میرے بھائی, یہ شرک ہے. وہی دے سکتا ہے, وہی لے سکتا ہے, یہ نظام اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. کسی کو شریک نہیں کیا, کسی کو شریک نہیں کیا, نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے اس کے سوا. جو ایسا کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے, قرآن کی نفی کرتا ہے, عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے. مسلمان نہیں ہو سکتا ایسا, اپنے عقیدے کی فکر کیجئے. اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے, نہیں بھائی, سب کا عقیدہ ہے. کوئی عالم جو واقعی عالم ہے, بریل بھی ہو یا دیوبندی یا اہل حدیث یا کسی دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا, وہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اولاد دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے. اگر کہتے ہیں تو عالم نہیں ہے, جاہل ہے. قرآن, پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا, قرآن کا کوئی صفحہ ایسا تو ہو سکتا ہے جہاں نماز کا ذکر نہ ہو، زکات کا ذکر نہ ہو، روزے کا ذکر نہ ہو، حج کا ذکر نہ ہو، جہاد کا ذکر نہ ہو اور دوسری عبادات اور اخلاقیات کا ذکر نہ ہو، لیکن قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جہاں توحید کا ذکر نہ ہو. ہر جگہ توحید، توحید سے بھرا ہوا ہے قرآن. زیادہ تر لوگ یہ شرک کرتے ہیں، شرک فی صفات. اور تیسری قسم شرک کی، شرک فی العبادات. عبادت جو بھی ہو وہ اللہ کے لیے، اور عبادتیں کئی قسم کی ہیں. اللہ نے تشہد میں، اللہ کے نبی نے تشہد جو سکھایا اس میں ساری عبادتیں آ گئیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت اللہ کے لیے، بدنی عبادت اللہ کے لیے اور مالی عبادت اللہ کے لیے. یہ تین ہی باتیں ہو سکتی ہیں. زبان سے عبادت، یہ بھی صرف اللہ کے لیے، اور بدن سے عبادت صرف اللہ کے لیے، اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے. دعا مانگے گا یہ زبانی عبادت ہے تو صرف اللہ سے، کسی اور سے نہیں. اللہ کے نبی سے نہیں مانگے گا، اس سے مانگے گا جس سے اللہ کے نبی مانگتے تھے. اللہ کے ولی سے نہیں مانگے گا، اس سے مانگتے تھے جس سے مانگ مانگ کر اللہ کا ولی ولی بنا. اس لیے کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ سے نہ مانگے، بن ہی نہیں سکتا. ولی ہوتا وہ ہے جو اللہ سے مانگتا ہے. عجیب، لوگوں نے یہ نظریہ بٹھا دیا کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں، ولی وہ ہوتے جن سے مانگا جاتا ہے. نہیں، ولی وہ ہوتے جو سب سے زیادہ اللہ سے مانگتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے مانگتے ہیں. جو جتنا زیادہ اللہ سے مانگتا ہے وہ اتنا بڑا ولی ہوتا ہے. اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو ہر وقت اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. ادعونی استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. تمہیں بدنی عبادت، زبانی عبادت اللہ کے لیے، بدنی عبادت اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے سامنے ہے، سجدہ اللہ کے سامنے ہے، کسی اور کے سامنے نہیں ہے. ارے کائنات کے آقا رحمت اللہ عالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سجدے کی اجازت نہیں دی، تو کسی اور شیخ، کسی اور پیر، کسی اور ولی، زندہ ہو یا مرحوم یا اس کی قبر، وہاں پر سجدہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کر رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جائیے دیکھیے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر رحمت اللہ علیہ، جائیے حضرت علی ہجویری کے مزار پر، کر رہے ہیں سجدے. اور مسلمان ہونے کے دعوے بھی کرتے ہیں. جن بزرگوں کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں ان کی ساری زندگی گزر گئی یہ سکھاتے ہوئے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. وہ کہتے تھے گردن کٹ تو سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی. اور کتنے تھے جنہوں نے واقعی گردن کٹوا دی لیکن جھکا ہی نہیں، اور ان کے نام لیوا کر رہے ہیں. تو بدری عبادت بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، نظر نیاز اللہ کے لیے، کھیر حلوہ دودھ ہر چیز اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کے نام پر نہیں. بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یہ پڑوس سے کھیر آ جاتی ہے، حلوہ آ جاتا ہے، فلاں سے یہ آ جاتا ہے، کھانا جائز نہیں ہے. اگر یقینی طور پر پتہ ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر پکائی گئی کھیر اور حلوہ ہے، کھانا جائز نہیں ہوگا، مت کھائیے اس کو. غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور کو ذبح کیا گیا، نہیں جائز. تو غیر اللہ کے لیے جو مال دیا جائے یہ بھی غلط، یہ شرک ہے. اور اللہ کہتے ہیں شرک ناقابل معافی جرم ہے. بہت فرق ہے موحد اور مشرق کے درمیان، بہت فرق. موحد کا سینہ منور ہوتا ہے، مشرق کا سینہ تاریک ہوتا ہے. موحد اللہ کا محبوب ہوتا ہے، مشرق اللہ کا مغصوب ہوتا ہے. موحد نمک حلال ہوتا ہے، مشرق نمک حرام ہوتا ہے. موحد یک جائی ہوتا ہے اور مشرق ہر جائی ہوتا ہے. موحد بندہ خدا ہوتا ہے اور مشرک بندہ ہوا ہوتا ہے، نفس کی خواہش کا بندہ ہے. بہت فرق ہے. تو اپنے عقیدے میں خلل نہ آنے دیں، عقیدہ توحید کو خراب نہ ہونے دیں، اور ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو. اور یہ تو آپ سن چکے پہلی نشستوں میں، شرک کی دو بڑی قسمیں، شرک جلی، شرک خفی. شرک جلی کو تو لوگ جانتے ہیں، ابھی میں نے وضاحت بھی کر دی. شرک خفی کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے عمل کرنا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، دکھاوے کے لیے نماز، دکھاوے کے لیے حج، دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات، دکھاوے کے لیے ہسپتال، دکھاوے کے لیے چندہ، دکھاوے کے لیے مسجد. یہ سب دکھاوے والے عمل ہیں. کتنے بڑے عمل کر رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، رفاہی ہسپتال بنا رہا ہے، لیکن شرک خفی میں مبتلا ہے. مقصد ہے دکھاوا، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، واہ جی واہ، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، نام ہو جائے. یہ شرک خفی ہے. بہت سے لوگ شرک جلی سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن شیطان ان کو شرک خفی میں مبتلا کر دیتا ہے. شرک خفی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. اللہ ہمیں بھی معاف کر دینا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ یقیناً بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا، بہت دور چلا گیا. اللہ کہتے ہیں بہت دور چلا گیا جس نے شرک کیا. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے بھی ہیں تو بس زنانی چیزوں. اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر پکارا تو کس کو پکارا؟ زنانی چیزوں کو پکارا. اناس، عربی میں اناسا کا معنی تو یہی کیا جائے گا، زنانی چیزیں. عربی میں مردے پر بھی اناس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے اندر روح نہ ہو، جان نہ ہو، تو اس کو کہتے اناس، اس کو بھی اناس کہتے. اور اناس کا معنی زنانی، عورت، مادہ، مؤنث، یہ ہے اناس کا معنی. جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بے جان تھے، پتھر سے بنائے ہوئے، لکڑی سے بنائے ہوئے، مٹی سے بنائے ہوئے، بے جان تھے. تو فرمایا کہ زنانی چیزوں کی عبادت کر رہے. اور عرب جو تھے ہر قبیلے کے بت کو کہتے تھے انسا بنی فلان، انسا فلاں قبیلے کی یہ زنانی ہے. مانا یہ کر سکتے ہیں اردو میں، اردو میں وہ وسعت نہیں جو عربی میں وسعت ہے، پورا پورا حق تو نہیں ادا ہو سکتا، لیکن بہرحال وہ یوں کہتے تھے انسا بنی فلاں، کسی کے بت کے بارے میں کہتے تھے یہ فلاں قبیلے کی زنانی ہے. بت کے بارے میں خود کہتے تھے انسا بنی فلاں، اللہ ان کی زبان سے کہلوا رہا ہے، تو اس کو مؤنس کہتے تھے، زنانی کہتے تھے. اور عام طور پر اگر ان کے نام دیکھے بتوں کے تو وہ بھی مؤنس نام تھے. لات، یہ بھی مؤنس لفظ ہے. عزا، یہ بھی مؤنس ہے. منات، یہ بھی عزا، یہ بھی مؤنس لفظ ہے. تو مؤنس لفظ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، ہندوؤں کو تو درگا دیوی، کالی مائی، لکشمی جی اور سرسوتی دیوی، وہی عورتوں والے نام، تو خود نام ایسے رکھے ہوئے تھے عورتوں والے. اور بعض حضرات نے کہا کہ چونکہ وہ ملائکہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اور دوسری طرف کہتے تھے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں. بہر کوئی بھی وجہ ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا بھی تو کس کو؟ زنانی چیزوں کو.
www.dasquran.com،
کمزور چیزوں کو، بے جان چیزوں کو، بے روح چیزوں کو، جو کچھ نہیں کر سکتے، ان کو پکارا. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ پکارتے ہیں تو صرف سرکش شیطان کو پکارتے ہیں. یہ تو ایسی نام ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، لکشمی ہے، اور کالی مائی ہے، اور فلاں دیوی ہے، یہ تو نام ہے. اصل میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. اور شیطان کون ہے؟ لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ اللہ مسلمان کو تیار کر رہے ہیں ذہنی طور پر. دیکھو یہ میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے یہ شیطان، اس پر میری لعنت ہے، دیکھو اس کے قریب نہیں جانا، اس کی بات نہیں ماننا، یہ دشمن ہمارا بتایا جا رہا ہے، تمہارا دشمن یہ ہے، اس کی بات نہیں ماننا، اور دشمن بھی ایسا کھلم کھلا دشمن، میری بات ماننا، اس کی بات نہیں ماننا۔ اللہ نے اس کا تعارف کرایا، فرمایا کہ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا ازل میں، ازل میں کیا کہا تھا، وقالا، یہ کہہ چکا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوزًا، اللہ سے کہہ چکا ہے میں تیرے بندوں سے اپنا متعین حصہ لے کر رہوں گا، لے کر رہوں گا اپنا حصہ۔ شیطان کا حصہ کون ہے؟ کون سے انسان ہے شیطان کا حصہ؟ جو شیطان کی ماننے والے، جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے، جو اللہ سے بغاوت کر کے اس کے راستے پر چلنے والے، یہ حصہ ہے شیطان کا۔ اور شیطان نے کہا تھا کہ میں اپنا حصہ لے کر رہوں گا، وَلَأُزِلَّنَّهُمْ، اور ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو حوث میں ڈال دوں گا، حوث میں، ان کے اندر حوث پیدا کر دوں گا، لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا ان کو، ان سے کہوں گا کرتے جاؤ گناہ، ابھی تو لمبی عمر پڑی ہے، توبہ کر لینا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ان کو ترغیب دوں گا، ان کو مشورہ دوں گا، تو یہ چپاؤں کے کان کاٹیں گے، شرک کریں گے۔ مشرک جو تھے چپائے کا کان کاٹ دیتے تھے، اور کاٹنے کے بعد یہ گویا کہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ بت کے لیے مخصوص ہو گیا۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو مشورہ دوں گا تو یہ چپاؤں کے کان کاٹیں گے، شرک کریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا تو یہ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کر دیں گے، اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کر دیں گے۔ شیطان نے کہا وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو شیطان کا جو شیطان کو دوست بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، وہ یقیناً کھلے ہوئے نقصان میں رہے گا۔ آخری جو شیطان کا قول تھا وہ یہ کہ اس نے کہا اللہ سے میں تیرے بندوں کو مشورہ دوں گا، ترغیب دوں گا، راستہ دکھاؤں گا، تو وہ تیری بناوٹ میں تبدیلی کر دیں گے۔ اس کو توجہ سے سن لیجئے، تیری بناوٹ میں تبدیلی کر دیں گے، یہ شیطان نے کہا تھا، میں بندوں کو اس راستے پر لگا دوں گا کہ تیری تخلیق میں، اے اللہ تیری تخلیق میں، تیری بناوٹ میں وہ تبدیلی کریں گے۔ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کیا ہے؟ صاف سی بات یہ ہے کہ فطرت کے خلاف چلنا، یہ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ معاذ اللہ مرد کا عورت کی بجائے مرد سے شہوت کو پورا کرنا، یہ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ عورت کا مرد کی بجائے خود عورت ہی سے شہوت کی تکمیل کرنا، یہ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ عورت کو اللہ نے جس مقصد کے لیے، جس میدان کے لیے پیدا کیا، اس میدان سے ہٹا کر دوسرے میدان میں لگا دینا، یہ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ اس کو ہٹا کر کھیل کود کے میدان میں لگا دیا، تم بھی ہاکی کھیلو، تم بھی کرکٹ کھیلو، تمہاری بھی ٹیم ہونی چاہیے، تم مرد کے برابر ہو، کم تر نہیں ہو۔ اللہ کی بناوٹ میں یہ تبدیلی ہے، مرد کا عورت کی مشابہت اختیار کرنا اور عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ مرد اپنے آپ کو عورتوں جیسے بنا رہے ہیں، پتہ نہ لگے کہ یہ مرد ہے، عورت اپنے آپ کو مردوں جیسا بنا رہی ہے، لباس ویسا اور بال ویسے، یہ تشبہ، یہ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ راز ہو سکتا ہے کوئی ہو جائے، لیکن جو قرآن ہے وہ تو سنانا ہی ہوگا، مفسرین نے لکھے ہیں اور بڑے زوردار الفاظ میں لکھے، داڑھی منڈوانا یہ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ نبی کی سنت ہے میرے بھائیو، نبی صرف نبی کی نہیں، سارے انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، مجھے کوئی ایسا ولی معلوم نہیں ہے جو داڑھی منڈا. ہاں ہمارے ماڈرن زمانے کے ماڈرن ولی ہو سکتا ہے ایسے ہوں، لیکن مجھے تاریخ میں ایسا معلوم نہیں ہے، ایک بھی صحابی مجھے معلوم نہیں ہے جو داڑھی منڈا ہو، ایک بھی صحابی معلوم نہیں ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے. آج فیشن پرستی میں پڑھ کر نہ معلوم کس کس انداز میں اللہ کی بناوٹ میں، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی جا رہی ہے. فیشن پرستی ایک بدترین بیماری، اور فیشن پرستی تو ویسے ہی غلط، فیشن پرستی، فیشن کے پیچھے پڑ جانا، لیکن مغربی فیشن کے پیچھے پڑ جانا کہ میں ہر چیز میں عیسائیوں جیسا نظر آؤں، انگریزوں جیسا نظر آؤں، میری معاشرت ویسی ہو، میرا لباس ویسا ہو، وضاقتا ویسی ہو، شکل ویسی ہو، اور لہجہ بھی ویسا ہو، اور بات چیت بھی ویسی ہو، احساس کمتری کی بنا پر بیچارہ کوشش کرتا ہے. یہ ایک روحانی بیماری ہے، روحانی بیماری. آج فیشن نے ہماری زندگی کو بڑا مشکل بنا دیا. بے شک عورت کو میک اپ کرنے کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے میک اپ کرنے کی اجازت ہے اپنے شوہر کے لیے، نہ محرموں کے لیے نہیں، بازار میں جانے کے لیے نہیں، کلب میں جانے کے لیے نہیں، غیر محرموں سے اپنی تعریف کروانے کے لیے نہیں، ان کی گندی نظروں کا نشانہ بننے کے لیے نہیں. ہاں میک اپ کر سکتی ہے، اپنے جسم کو بنا سکتی ہے، سنوار سکتی ہے، اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، زیور پہن سکتی ہے، سرخی پاؤڈر، یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن شوہر کے لیے، نہ محرموں کے لیے نہیں. حد میں حد سے بھی آگے بڑھ جانا، ہر وقت بیوٹی پارلر. ہم جو وہاں کی کہانیاں سنتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس گندگی سے بچائے ہوئے، الحمدللہ. لیکن جو سنتے ہیں، ہر ہفتے جا رہی ہیں، ہر 15 دن بعد جا رہی ہیں، پورے جسم ننگے، اور بعض ان کی ننگی تصویریں کھینچ کر بلیک میل کرنے والے فیشن پرستی میں پڑ گئے. پورے جسم کو چھلوایا جا رہا ہے، چھدوایا جا رہا ہے، لمبے لمبے ناخن. اللہ اکبر، حیرت کی بات ہے، عقل کو کیا ہو گیا، لمبے لمبے ناخن، ڈرونی قسم کے لگے، عورت نہیں ہے، کوئی ڈائن ہے، لمبے لمبے ناخن، کہتے فیشن ہے. حیرت کی بات ہے، کیسے مرد ہیں جن کو ایسے ناخن اچھے لگتے ہوں گے، جب غصے میں آئے اسی کا چہرہ نوچ لے، چھری بھی نہ اٹھانی پڑے. مجھے تو ان مردوں پر تعجب ہوتا ہے جو اس کو پسند کرتے ہیں کہ بھی تمہارے ناخن بہت لمبے ہونے چاہیے. نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، اور فیشن پرستی کے لیے اور جسم کو سنوارنے کے لیے وقت ہے، روح کو سنوارنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. میرا اللہ جسم کو نہیں دیکھتا، نہیں دیکھے گا، میرا اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھے گا، اعمال کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھے گا. خدا را جتنی محنت چہرے کو اور جسم کو سنوارنے کے لیے کرتے ہو اور کرتی ہو خدا کے واسطے، اتنی محنت دل کو سنوارنے کے لیے کر لو تو بیڑا پار ہو جائے. اور اللہ کہہ دے قد افلح من تزکا الا من اتى الله بقلب سلیم، جو دل کو خوبصورت بنا کر لایا وہ تو کامیاب. اللہ کہتے ہیں میں کہہ دوں گا تو کامیاب، تو دل خوبصورت لے کر آیا ہے. ہے اللہ، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرتے ہیں. اس نے، شیطان نے کہا تھا یہ اللہ کی بناوٹ، اے اللہ یہ تیری بناوٹ میں تبدیلی کریں گے، میں ان کو لگاؤں گا اس راستے پر، اور لگے ہوئے. اللہ کی قسم سکون سادہ زندگی میں ہے، اور اللہ کی قسم سکون نبی کی اتباع میں ہے. ہر چیز میں نبی کی اتباع کر لو، بڑا سکون ہے، بڑے مزے ہیں. اور فیشن کتنے کرو گے، کرتے کرتے حیوانی بن جاؤ. انشاءاللہ اس مضمون کو اگلی نشست میں مکمل کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان تو یہ ہے کہ محدود تعداد میں آڈیو سی ڈیز مختلف بیانات کی اسٹال پر آئی ہوئی ہیں،
اس کے لیے جلد رابطہ کر لیں. ایک ہے نماز سفر اور نماز خوف اور خیانت کرنے والوں کی مذمت, یہ بھائی وہاں سے حاصل کر لیجئے. سلیم اجمل کے ایک سال سے آنکھ کا مسئلہ ہے, ابھی ایک اور آپریشن ہوا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. یہ بھائی دعا کرتے ہیں مظاہر صاحب کی بیٹی, ان کی طبیعت بہت خراب ہے, اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. ایک اہم اعلان یہ تھا کہ ہمارے ہاں جامع مسجد توابین میں بہت سے ساتھیوں نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے رشتوں کے فارم جمع کروائے, ان میں سے بعض کے رشتے ہو گئے لیکن انہوں نے ہمیں اطلاع نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان فارموں سے نمبر لے کر ان سے رابطہ کرتے ہیں رشتوں کے لیے, تو خام خواہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ازراہ کرم جن کے رشتے ہو چکے ہوں وہ ہمیں اطلاع کر دیں تاکہ ان کے فارم ضائع کر دیے جائیں. دوسرا اعلان یہ ہے, اللہ پاک اگر توفیق دے تو ایک اہم مضمون وہاں توابین میں ہم شروع کر رہے ہیں اس جمعے سے, فتنے کے موضوع پر. فتنہ کیا ہے, بڑے بڑے فتنے کون سے ہیں, ان سے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے, ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے, ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. وہ خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں, ان کے لیے الگ حال ہے, اور مرد تو بہرحال جمعہ وہاں پڑھ سکتے ہیں. 1:15 سے 1:45 تک بیان ہوتا ہے, جامع مسجد توابین سیکٹر X6 گلشن معمار. تو جن کو اللہ پاک توفیق دے تو وہ ضرور شرکت فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین, رحم فرما, ہم قابل رحم ہیں. اے اللہ رحم فرما, اے اللہ تو رحم فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنے جسم بنانے کی فکر ہے یا اللہ, مکان بنانے کی فکر ہے, لباس کی فکر ہے, ظاہر کی فکر ہے. اے اللہ ہمیں اپنے دل بنانے کی فکر بھی عطا فرما دے. اے اللہ آخرت بنانے کی فکر بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ فیشن پرستی کی بجائے خدا پرستی کی توفیق دے دے. اے اللہ غیروں کا غلام بننے کی بجائے نبی کا غلام بنا دے. اے اللہ سنت والی زندگی, سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا, یا اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما دے, ان مرحومین کی مغفرت فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com